مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے خارج ہوں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی، تو اب صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. ہاں، ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، کر لیجئے. کچھ ذکر و درود بھی کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود ہی پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج ربیع الاول شریف کی 13ویں شب ہے، اس کی مناسبت سے زیاد درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 13، بے شک تمہارے نام شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 43 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 13ویں شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمعہ ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. فیس بک پیج پر سوال ہے ہمارے پاس کہ آپ کو نعت شریف پڑھتے سنتے تو دیکھا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ نعت شریف آپ کو کیسی پسند ہے اور نعت شریف سنتے ہوئے کیفیت کیا ہو، یہ سوال کر رہے ہیں.
اللہ اللہ، نعت شریف کیسی پسند ہے؟ نعت تو ہوتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تو اب اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پھر پسند ناپسند بولنے ایسا ہوتا نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعریف ہے وہ پسند ہی پسند ہے. اب یہ کہ اشعار، الفاظ، پھر لکھنے والے، کا اپنا سوز و گداز یا اس کی جیسے اعلیٰ حضرت ہیں تو وہ خدا عاشق کے رسول عشق کے رسول میں ڈوب کر لکھے ہوئے کلام ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. پھر پڑھنے والے کی آواز کا بھی اثر ہوتا ہے. پھر جیسی آواز نعت خوان بہت مختلف آوازوں والے ہوتے ہیں تو کسی کو کوئی سا نعت خوان آواز میں اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی کسی کی آواز اچھی لگتی ہے, کسی کو کسی کی طرز اچھی لگتی ہے, کسی کو کسی کی طرز. تو یہ اپنا اپنا یعنی کہ وہ ایک ذوق ہوتا ہے. اب آئیے کہ نعت شریف سنتے وقت جائے نصیب یہ تصور بند جائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں, پھر یہ اگر تصور بھی قائم ہو سکتا ہے تو ظاہر نصیب کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے, تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے اور ہم نعت شریف پڑھ رہے ہیں. مجھے ایک ماضی کا واقعہ یاد آ گیا, بہت پرانا واقعہ ہے. میں دارالعلوم امجدیہ کراچی میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں حاضر تھا. وہ دن کے وقت بیانات دن کے وقت بھی ہوتے تھے, 25 سفر المظفر کو. وہ ایک عالم صاحب تھے جو فیصل آباد سے تشریف لاتے تھے عرس میں, سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اب صاحب مزار ہیں. انہوں نے بیان کیا, بڑا کمال کیا, انہوں نے بڑی رقت طاری ہو گئی تھی لوگوں پر. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, یہ قسمیں کھا کے بتا رہے تھے میں نے زیارت کی. تو میرے ذہن میں آیا کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے اور اس سے بہتر نعت شریف پڑھنے کا موقع کیا ہوگا. انہوں نے مطلب کوئی ایک یا دو شعر انہوں نے بتائے تھے کہ میں نے یہ اشعار پڑھے. ایک تو یاد پڑتا ہے کہ یہ پڑھا انہوں نے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور ایک کوئی اور شعر اب میں بھول گیا ہوں, اور یہ خود روئے جا رہے تھے, پبلک بھی رو رہی تھی سرکار کے عشق میں محبت میں. ایک نعت یہ بھی تھی جو خوش نصیب سید صاحب سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی سرکار کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر. بس یہ کیا دن پر کرم ہو جائے. تمہارا لیے کیا اس خواب میں ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے, ہم تصور تو باندھ سکتے نا. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے, ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے, ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے, لاج میری نبانا تیرا کام ہے. یوں ہم تصور باندھیں اور پردے اٹھ جائیں تو کیا بعید ہے. تصور باندھ کر اگر نعت شریف پڑھیں تو اس کا اپنا لطف ہے, اس کی اپنی کیفیت ہے. پھر اشعار میں کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ ہوتا ہے تو بندہ خوب جھومے, کہیں اپنی عاجزی اور بے مائیگی اپنی کم ظرفی یا اپنی مطلب یعنی کہ ایسے اشعار ہوتے ہیں سرکار کی شفاعت وغیرہ کے متعلق, تو اپنے گناہوں کو یاد کرے بندہ, روئے, رونا نہیں آتا, رونے سے شکل بنا لے, بکوشش روئے, حتی الامکان آنکھیں بند رکھے, ادھر ادھر دیکھ کر تو وہ بات بنتی نہیں ہے, تصور جمتا نہیں ہے. تو اس طرح کوشش کریں نعت شریف پڑھنے کا, آپ کو لطف آ جائے گا, آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں ایسا کم دیکھا جاتا ہے, وہ جو اس طرح کرتے نا تو سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے, تو ان پر بعض اوقات رقت طاری ہوتی ہے, وہ آنسو بھی بہتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر نعتیں پڑھنے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نعتیں پڑھتے وقت بھی اگر یہی تصورات ہوں اور آنکھیں بند کر کے بندہ پڑھے نا آقا کے عشق میں ڈوب کر, تو اس کا لطف بھی کچھ اور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, آقا میں نعت تیری پڑھنا, آقا میں ذکر تیرا کرنا, اس ذکر کی برکت نا, میری قبر بسا دینا, اس ذکر دی برکت نا, میری قبر بسا دینا.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ غربت کی وجہ سے محفل میلاد نہ کروا سکیں تو اب کیا کریں؟
اس میں کوئی رقم تھوڑی لگتی, کون بولتا ہے اس پہ کوئی پیسے خرچ کرنا ضروری ہے؟ گھر کے افراد مل کر, یہ میرا پیر کالونی کا جب مکان ہمارا تھا تو اس کی اوپننگ میں نے کسی کو بھی دعوت دی تھی, ہم لوگ خود ہی تھے, میری بہنیں تھی, میرے بچے تھے, ہم لوگوں نے مل کر نعت خوانی تھی, کسی کو نہیں پتا, کوئی پیسہ خرچہ نہیں, نہ مائک, نہ ایکو ساؤنڈ, نہ کوئی وہ ڈیکوریشن, کچھ بھی نہیں. آقا کی شناخانی ہی تو کرنی ہے, دل میں ہو یاد تیری, گوش ہے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اب یہ کہ آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو وہ اچھا نعت خوان چاہیے, لفافے ہوں اور سب خوب ڈیکوریشن ہو, تو بڑے بڑے پردے لگاتے ہیں سب سے گنبد شریف کے پیچھے, مطلب اور خرچہ کرتے ہیں بےچارے کرنے والے, اب سب کے پاس یہ پیسے ہوتے نہیں ہیں, روڈوں پہ جو کرتے ہیں تو ذرا چندے کے ہوتے ہوں گے. اپنے گھر میں اگر کوئی نعت خوان نہیں آتا تو میں تو یہ میرا پرانا کہ ہر سنی نعت خوان ہے, ہمارا تو بچہ بچہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, تھوڑا بولنے سیکھتا ہے تو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول کی بات کر رہا ہوں, اور کون ہے جس کو نعت پڑھنا نہیں آتی ہوگی یار؟ خوشی لحان کو ہی نعت خوان بولتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے, آواز نہیں. آواز میں ہزار فتنے بھی ہیں ساتھ میں, میں صحیح بولتا ہوں. آواز ہوگی تو نوٹ زیادہ چلیں گے, آواز نہیں ہوگی نوٹ نہیں چلیں گے. یہ نوٹ چلے تو آپ بولیں خوش نصیب ہے, یہ بیچارہ آزمائش پہ. نوٹ تو بڑے بڑوں کو مطلب بیکا دیتے ہیں, خوش آواز ہیں آپ تو لوگ تعریف کریں گے, کیا یار تمہاری آواز ہے, آپ پھلتے چلے جائیں گے. پھر کبھی کوئی تعریف نہیں کرے گا کسی محفل میں, آپ رنجیدہ ہو جائیں گے, سوٹ پیس نہیں ملے گا آپ کو, آؤ بھگت نہیں کریں گے تو رنجیدہ ہو جائیں گے. جس کی آواز ہی بےچارے گی میری طرح ہے بے سوری, اس کو یہ اس کے ذہن میں ہی نہیں ہوگا کہ میری واہ واہ ہوگی, میں کلام پڑھوں گا تو لوگ نعرے لگائیں گے اور واہ واہ کریں گے اور دھمال کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ نوٹیں لٹائیں گے, نوٹ لٹائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ذہن بنا ہوا ہے, اگر پڑھنے نہیں دے گا تو بھی رنجیدہ نہیں ہوں گا میں, مجھے پتا میری آواز کیسی ہے. بڑا نعت خوان کو یعنی واجبی سا ہو اور محفل میں جاؤ اور اس سے بڑے بڑے نعت خوان ہوں, اس کو کوئی پوچھے نہیں کہ آپ پڑھیں گے, اس کو یہ رنجیدہ ہو جائے گا. تو یوں بہت سارے فتنے جو ہے نا, اگر آواز اچھی ہے نا تو اس کے ساتھ لگے ہوئے امتحان لگے ہوئے. تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ شناخوانی کرنی ہے. میں مدینہ شریف میں تھا تو ان دنوں ایک ہمارے مرحوم اسماعیل بھائی تھے, یہ میرے پیر بھائی تھے, سیدی قطب مدینہ کے مرید تھے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ اس طرح کا کہ ان کو ان کے غالباً ان کے بچوں کی امی نے بتایا تھا، وہ عورتوں کی جب حاضری سنہری جالیوں پر ہوتی ہے تو ایک بوڑھی حجن تھی، کوئی بوڑھی خاتون، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھی، اور بھی عورتیں تھیں، تو کوئی پڑھی لکھی عورت قریب میں حاضری دے رہی ہوگی، وہ کتاب دیکھ کر خوبصورت القاب کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی، بوڑھی کا دل ٹوٹ گیا، اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ان پڑھ بڈھی ہوں، یہ ماشاءاللہ کسی پڑھی لکھی اور کسی پیارے پیارے القاب سے آپ کو سلام عرض کر رہی ہے، مجھے تو یہ کچھ آتا نہیں ہے، یوں کر کے اس نے جو بھی سلام عرض کیا اپنی لینگویج میں، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، تو وہ جب خواب رات سوئی تو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے فرمایا کہ تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تمہارا سلام قبول نہیں کیا، نے اچھے الفاظ کے ہی ہم سلام کیا قبول کرتے ہیں، خوبصورت آوازیں ہو خوبصورت الفاظ ہو تبھی کیا ہم قبول کرتے ہیں، سن لو تمہارا سلام ہم نے سب سے پہلے قبول کیا، یوں تو سب نکاح ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے سن کی کمائی ہے، تو بارگاہ رسالت میں ٹوٹے ہوئے دل زیادہ قبول ہے، یا کہوں تو یہی قبول ہے، اب جس میں طرح طرح کی مطلب گندگیاں بھری ہوئی ہو، جس دل میں تکبر بھرا ہوا ہو، اپنی آواز پر ناز ہو، اپنے حسن پر مان ہو، اور اپنی ڈیل ڈول پر پھولا نہ سماتا ہو، یار وہ سوکھا ساکھا غریب کمزور بے آواز ٹوٹا ہوا دل غربت کا مارا، اس پر چاروں طرف سے رحمتوں کا ہجوم ہونا ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل خاصوں کی کمائی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
الحمد للہ عز و جل، یہ حرمین شریفین کے کبوتروں کو دانا کھلایا جا رہا ہے، کیا آپ نے بھی کبھی حرمین شریفین کے کبوتروں کو دانا کھلایا ہے، اور کیا کبوتروں کو اس طریقے سے دانا کھلانا کار ثواب ہے، اس حوالے سے ارشاد فرما.
یہ 12 ربیع الاول جب مکہ مکرمہ تھی اس دن کا یہ منظر ہے.
ماشاءاللہ یہ کبوتر بھی وہاں کے بڑے پیارے ہیں، یہ مانوس ہو جاتے ہیں زائرین سے، ان کو وہاں امان ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو یوں یہ انہیں مانوس سمجھو ہے کہ لوگ دانے جو ہاتھ پہ اڑ اڑ کے بیٹھ کے بھی دانے کھا رہے تھے نا، اور ہم جائیں گے تو اڑ جائیں گے ادھر کے کبوتروں میں شاید. اب ایک دلچسپی کے لیے کسی نے سوال کیا ہوگا، دانے کھلانا ظاہر کبوتر کو بھی ثواب ہے، چڑیا کو بھی ثواب ہے، ہر تر جگر والی میں اجر ہے، جس میں جان ہے اس کے ساتھ ہم احسان کریں گے تو اس میں ثواب تو ملے گا، ہاتھ پر بٹھا کر کھلائیں یا زمین پر ڈال کر کھلائیں یا برتن میں رکھ کے کھلائیں، نیت اگر ثواب کی ہے تو ثواب حاصل ہوگا. اور میرے دانے میں نے بھی کھلائے ہوں گے، لیکن میں نے وہ اتنا دیکھا ہے یہ ماحول کبوتروں کا اور دانے کھلانے کا، لوگ اتنے دانے ڈالتے تھے اب بھی ڈالتے ہوں گے، کہ وہ اتنے سارے کبوتر کھا نہیں پاتے تھے، اور پھر وہ جو خدام جو ہے وہاں وہ لے کر وہ آتے تھے اور سارے دانے بھر کے لے جانا، اور وہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکل چلتا ہوگا اس کا، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر بیچ رہے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہی دانے جو آئے یہ وہ اٹھے, پھر یہ تھیلیوں میں گئے, پھر یہ بکے, پھر زمین پر لوٹنے لگے, برکتیں لینے لگے, پھر وہ آ گئے جھاڑو کے ساتھ, پھر یہ بکے, تو ریسائکلنگ ہوتی ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. تو میں نے خیر یہ دیکھا ہے اس طرح کہ یہ یہاں وہاں یہ سائیکلنگ, تو میرا اندازہ ہے, کنفرم نہیں ہے میرے پاس. تو جو دانے اتنے ڈالتے تو پھر میں نے انٹرسٹ نہیں تھا میرا کہ اب یہ ڈالیں تو ان کے پیٹ میں تو جائیں نہ جائیں, تو وہ بات نہیں بن رہی. لیکن بارہ لے کے اگر کوئی اچھی نیت سے ڈالتا ہے تو ثواب کا کام ہی کر رہا ہے, ان کو کھلا رہا ہے, وہ بھر کے لے جائیں, وہ بھر کے یوں لے جاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں لے جاتے ان کی بھی یہ ان کے اوپر نہیں ہوتا, یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے, اوپر سے آرڈر ہوتا ہے کہ ادھر یہ زیادہ دانے ہو تو لوگ چلیں گے, پھر ان کے سے ڈھیر ہو جائے گا, تو یوں ہو سکتا ہوتا ہو یہ اٹھا لیتے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چادروں کا بھی مزارت اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے, چادریں چڑھتی ہیں اترتی ہیں, ان کی ریسائکلنگ میرا گمان ہے. جب بہت چادریں چڑھتی ہیں جس مزار پر, اب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس چادر سے صاحب مزار کو فائدہ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بہترین چادر کسی نے چڑھائی ہے, پھر اس میں کوئی سادہ چادر چڑھاتے وہ چھپ جاتی ہے. مزار میں چادر چڑھانا جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ نا اتنا ڈھیر لگا دیتے ہیں یار. میرے خیال میں اگر ایک درود شریف پڑھ کر صاحب مزار کو بھی سال ثواب کر دینا, اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی. پف ہم چادر چڑھانا جائز ہے, ایک چادر ہو خوبصورت سی, بے شک اس میں درود و کلمہ جو بھی لکھا ہوا, لوگوں پر اس کا روب اثر ہوتا ہے. صاحب مزار کو اب بھی اس کا چادر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو تر گھاس ہوتی ہے نا, تر سبزہ, تر گھاس, پھول اصلی پھولا, تو یہ جو جیسے گلاب کے اصلی پھول ملتے, یہ میں نے لگائی بھی اصلی ہے, تو یہ پھول اگر مزار پر ہم نے وہ رکھے تو یہ جب تک تر رہیں گے اللہ پاک کی تسبیح کریں گے, اس سے صاحب مزار کے لیے اس سے نفع ہے, صاحب مزار کا وہ فائدہ ہے. تو دیکھیں بس وہ پڑھیں تلاوت کریں اور ایک چادر تشریف پر حاضر ہو, برکتیں لے رہی ہو, بہترین چادر پر بالکل وہ سستی والی چادر آ جاتی ہے, پھر اس پر پھول آ جاتے ہیں, پھر اس پر اس طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں جہاں مشہور مزارات ہوتے ہیں, اور غالباً چادریں پھر وہ سائیکلنگ بھی ہوتی ہو تو غالباً سنا تو ہے ویسا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, دیکھو کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے, چادر کو میں نے ناجائز نہیں کہا, مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے, لیکن ہر جائز کام سے کوئی زیادہ بہتر کام بھی تو ہوتے ہیں نا, بہت سارے کاموں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور یہ جو میں نے عرض کیا نا, یہ وضاحت کر دوں, میں نے پاؤ افریقہ میں کئی پڑھا ہے کہ ایک چادر مزار پر, وہ میں نے اسی کا فیض لے کر آپ کو وضاحت کے ساتھ عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, کیا امامہ پہن کر سونا صحیح ہے؟
امامہ اتر جائے گا ویسے, کھل جائے گا, البتہ امامے کو تکیہ بنانا, باہر شریعت میں پاجامے کا تکیہ نہ بنائے کہ یہ ادب کے خلاف ہے, اور امامے کا بھی تکیہ نہ بنائے. حیات حلاظت, اب باہر شریعت کا جزئیہ ختم ہوا, حیات حلاظت میں سر کے نیچے امامہ یا مصلی یا پاجامہ رکھنا ممنوع, کہ امامہ و مصلی رکھنے سے امامہ اور مصلی کی, امامے اور مصلی کی, اور پاجامہ رکھنے سے سر کی بے حرمتی ہے. نیز امامے کے شملے سے ناک یا منہ پوچھنا نہ چاہیے. یہ پیچھے جو امامے کے کپڑا ہوتا نا اس کو یوں پکڑ کے یوں ناک پوچھنا, یہ مطلب منہ صاف کرنا, یہ نہیں کرنا چاہیے صاحب.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, فروغ علماء کا جو سنتے ہیں یہ فرشتے ہیں یا جنات ہیں, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے گا اور دعائیں مغفرت سے بھی نواز دیے گا. جزاک اللہ خیرا.
ویاکم. یہ حور اور گلمن یہ جنت کے ہیں, یہ مخلوق ہے, یہ بھی اللہ پاک کے. تو حوریں اور غلمان یہ دونوں الگ الگ ہیں. غلمان یہ لڑکے ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت کریں گے. حوریں تو مشہور ہی ہے شادیوں میں نکاح ہوں گے ان سے, یہ دی جائیں گی جنتیوں کو, جنتیوں کے نکاح میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہری اپ, جلدی, کوئک, فاسٹ. آج کل خاص طور پہ جدید دور میں تو ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے. کھانا بھی فاسٹ فوڈ ہے اور سفر بھی فاسٹ, شارٹ کٹ. آج کل یہ فاسٹ فاسٹ جلدی کیا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, اور انسان جلدی کرتا ہے. کاروبار شروع کیا, جلدی منافع آ جائے, اور شادی کے بعد صاحب اولاد ہونے کے لیے, اور جلدی جلدی کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے. اور جلدی وہ کام نہ ہو تو اکثر اوقات انگزائٹی ہو جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, کہہ رہے جلدی کیوں, نتیجہ کیوں جلدی نہیں آ رہا. اور یہاں پر اکثر اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ جس طرح کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نیکی کا جو ثواب ہے وہ بھی جلدی مجھے نظر آئے, اس کی جو جزا ہے, جو اس کا رزلٹ ہے. اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو جو کتابوں میں اس گناہ کی سزا لکھی ہے وہ کہتا ہے جی نظر تو آ نہیں رہا, گناہ میں نے کر لیا لیکن اس کی سزا جو لکھی تھی وہ تو میرے اوپر آئی نہیں. پھر وہ گناہ پر اور دلیر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ دو قسم کے کام ہم نے دیکھے, ایک تو عام کاموں میں جلدی کرنا, اور پھر یہ نیکی اور بدی کے حوالے سے جلدی نتیجہ مل جائے سزا یا جزا کے حوالے سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور کیا واقعی جلدی سے نتیجہ مل جاتا ہے یا انتظار کرنا چاہیے, اور کیا کوئی ایسے کام بھی ہیں جن میں جلدی کرنا وہ زیادہ ٹھیک ہے اور دیر نہیں کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ, واقعی یعنی کہ زندگی اب فاسٹ کی طرف ہے اور گزر بھی فاسٹ جاتی ہے, اور یہ فاسٹ سواریاں جو ہے نا بڑی فاسٹلی بندے کو قبر میں گاڑ دیتی ہیں. زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں, بوڑھے تو گھر میں ہوتے ہیں, احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں, کم ہی روڈوں پہ گھومتے ہوتے ہیں, نہ بےچارے اسکوٹر چلا پاتے ہیں. تو نوجوان یہ فاسٹ اسکوٹر چلاتے ہیں اور ٹھا کر کے ٹکراتے ہیں اور فاسٹلی بےچارے قبر میں پہنچ جاتے ہیں. ڈرائیور فاسٹ بسیں چلاتے ہیں, ریس لگاتے ہیں, تو فاسٹلی وہ کھائی میں تشریف لے جاتی ہے گاڑی, اور پھر فاسٹلی جنازے اٹھ جاتے ہیں. جلد بازی کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. جلد بازی کے نقصانات, یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس کے پیج نمبر 12 پر, 12ویں کا تو آج تو بہت چرچا ہوئی, یہ اتفاق ہے کہ اس کا پیج نمبر بھی 12 ہے, 12. سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا جلد بازی کہلاتا ہے, اسے عجلت بھی کہتے ہیں. اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ وچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں, اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے. اسے تحمل و بردباری کہتے ہیں. اور جلد بازی شیطان کی طرف سے, اس کے تعلق سے اللہ پاک کے پیارے پیارے حبیب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, غور و فکر اللہ پاک کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. الاناط من اللہ والعجلات من الشیطان. غور و یعنی غور و فکر اللہ پاک کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ پاک کے الہام سے ہے اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور خبر دی آج تمام بتوں کے سر جھکے ہوئے. شیطان نے کہا معلوم ہوتا کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے تم یہی کہہ رہے ہو میں معلوم کرتا ہوں. چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا ایسٹ ویسٹ کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتا نہ چلا یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت نے برتھ پیلس پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جرمٹ میں لیے ہوئے ہیں. شیطان واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے ایک نبی کی برتھ ہوئی ہے. میں ہر بچے کی ولادت یعنی برتھ کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہو سکا لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ. اس لیے کہ اب انسان پر جلد بازی اور بے پرواہی کے وقت حملہ کرو. یعنی اس نے کہا کہ اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور بے پرواہی کے وقت حملہ کرو. تو یہ مطلب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ بہت مرتبے والے نبی ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور رسول ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے نئی شریعت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس آپ پر نازل ہوئی اور آپ کی اپنی ایک شریعت ہے. اب یہ جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے نا تو اس وقت یہ اپنی شریعت پر انجیل مقدس کی تعلیمات پر عمل نہیں کروائیں گے نا ان کی دعوت دیں گے بلکہ یہ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے قرآن کریم کے احکام کو عام کریں گے. یعنی بطور امتی آپ تشریف لے آئیں گے اگرچہ آپ نبی ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے ضروریات دین میں سے. ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو ہیں تو نبی لیکن اب یہ جو دوبارہ تشریف لائیں گے تو یہ امتی کی حیثیت سے نیکی کی دعوت دیں گے دین کی تبلیغ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بعض کاموں میں جلدی کرنی ہوتی ہے جیسے کہ اس میں بھی ہے کہ بالغ ہو جائے بچہ یا بچی. اب بچہ بچی رہے نہیں ہے عرف میں تو بچہ بچی کہتے ہیں تو ان میں بھی یعنی کہ ان کا جلدی بیاہ کر دیا جائے اگر اس کا کف یعنی جوڑ ملے تو. تو بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا فرمانے دل نشین ہے کہ اگر یہ عجلت یعنی جلد بازی شیطانی عمل ہے لیکن چھ امور یعنی چھ کاموں میں جلدی کرنا ضروری ہے. نمبر ایک نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے اور اس کی میں نے اس کو وضاحت کر دی ہے کہ جہاں تاخیر مستحب ہے احناف کے نزدیک ہم لوگ حنفی ہیں تو فجر میں ہمارے یہاں تاخیر مستحب ہے. زور میں گرمیوں میں تاخیر سردیوں میں تعجیل یعنی جلدی، تاخیر معنی لیٹ کرنا، عصر میں تاخیر، مغرب میں تعجیل یعنی جلدی، لیکن جب بادل چھائے ہوئے ہوں اس میں تھوڑا انتظار کرنا ہوتا ہے، وہ تاخیر کہلاتا ہے یا کیا؟ جی ہاں، تو اس میں اب وہ تعجیل ہی رہی ہے نہ جلدی، عشاء میں تاخیر یعنی دیر سے. تو تاخیر کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ پورا وقت ہے نا نماز کا، سپوز کریں کہ عشاء کا، تو عشاء تو فجر تو سوا پانچ بجے تک ہمارے کراچی میں صبح صادق، یہ آج کی تاریخ میں، آج ہے تاریخ 19 ہے نا 19 اکتوبر، یہ زیادہ یاد رہے گی آپ کو، اور نقشے بھی اسی تاریخ سے ہمارے ہیں. تو 19 اکتوبر کو غالباً 5:16 صبح صادق ہو رہی ہوگی،
نہیں اب 20 تاریخ ہو جائے گی نا 12 بجے کے بعد، تو یوں 5:16 ہو جائے گا.
اچھا ابھی 18 ہی ہے،
ابھی 19 تاریخ ہے، 12 بجے
کل 20 ہو جائے گی.
جی آج یعنی فجر کی نماز جو ہم ادا کریں گے تو 20 تاریخ میں ادا کریں گے.
جی 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 سمجھ گیا. اچھا چلو دیر سے ہوتی ہے فجر ہے نا، 5 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے آج کل صبح صادق کا وقت، تو اب عشاء کا وقت بہت جلدی شروع ہو رہا ہے، سمجھو صبح 7 بجے ہو جاتا ہوگا یا 7:20 18 پر ہو سکتا ہو جاتا ہو. تو ابھی رات تو بڑا، اب یوں سمجھ لو کہ 10 گھنٹے کی رات ہے، اگرچہ 10 گھنٹے سے زیادہ کی ہے، ٹھیک ہے، تو 10 گھنٹے کی رات ہے، تو اس کے آدھواد کر لو 5-5 گھنٹے ہوئے. تو شروع کے جو 5 گھنٹے میں نا یہ ہم نماز پڑھیں گے تو تعجیل ہے یعنی جلدی پڑھنا، اور بعد کے 5 گھنٹے ہیں اس میں نماز پڑھنا یہ تاخیر ہے. اچھا اب رات میں پھر ایک اور تقسیم ہے، رات کے 3 حصے، تو آخری تیسرا حصہ جو ہے نا یہ اس میں جماعت میں یہ ہے کہ مکروہ ہے، تاخیر مسجد میں جو جماعتیں ہوتی کہ یہ وہ تقلیل جماعت، جماعت کم یعنی پبلک کم ہو جائے گی، اس لیے اتنی تاخیر نہ کر دے گا رات کے تیسرے حصے میں پہنچ جائے، اس طرح کا بہار شریعت میں یہ مسائل لکھے ہوئے. اور مغرب میں تعجیل میں یہ ہے کہ وہ غروب آفتاب اور جماعت میں 2 رکعت جتنی اگر لیٹ کیا تو یہ مکروہ ہے، غالباً مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور انہیں جلدی اذان ہوئی، ٹائم ہوا اذان دی جائے اور جلدی نماز پڑھ لی جائے. اب ہمارے ہاں افطار کرتے ہیں رمضانوں میں تو تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ وہ تاخیر نہیں ہے جو ناجائز ہے. ہاں اتنی تاخیر کر دی کہ ستارے گتھ جائیں، قریب قریب آ جائیں، مغرب میں اتنا لیٹ کر دیا تو نماز، اتنا لیٹ کرنا یہ مکروہ تحریمی نہ ناجائز و گناہ ہے بلا عذر کے. آپ مجبور ہے، مریض ہے، سفر میں جگہ ہی نہیں مل رہی کہاں نماز پڑھے، کوئی ایسا عذر ہے تو پھر وہ تاخیر اس کو معاف ہے. اس طرح کی کچھ تفصیل میں نے مختصر سی عرض کی آپ کی خدمت میں. امام باقر رحمت اللہ علیہ کا فتح رضویہ شریف میں واقعہ کہ آپ وہ حمام میں تشریف لے گئے، آج کل اس کو واش روم ہمارے یہاں بولتے ہیں، تو وہاں سے فوراً باہر نکلے، جباب آپ کا جو تھا نا وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، خادم کو آواز دی، خادم حاضر ہوا، وہ اندر سے دروازے سے آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں کو دیا، پھر آپ نے اپنا جو بھی فراغت کی وہ کر کے باہر تشریف لائے. تو خادم نے کہا حضور اتنی جلدی کیا تھی، آپ اطمینان سے باہر جب تشریف لاتے تو میں دے آتا، کیا دیر لگ دی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں اندر گیا تو میرے دل میں آیا کہ میں یہ جبا رائے خدا میں فلاں کو دے دوں، تو اب میں رکتا تو پھر میرا دل بدل سکتا تھا، اس لیے میں نے کہا نیکی ہے یہ رائے خدا میں دینے والی، اور رائے خدا نے رائے خدا میں دینے والی چیزوں کے لیے شیطان جلدی وار کرتا ہے کہ ٹھہرو یار ابھی تم کو ضرورت ہے, تو فوراً خیر میں نے تم کو دے دیتا کہ یہ پہنچ جائے, پتا نہیں بعد میں میرا ذہن کیا ہو, پھر زندگی کا بھی کیا بھروسہ سوچ کے. تو اس لیے وہ نیکی میں تو جلدی ہی چاہیے, جس میں جلدی, ہاں اشار میں ابھی آپ ایڈوانس میں فجر پڑھ لو جلدی جلدی, ابھی تو رات ہے, یہ نہیں چلے گا, ٹائم ہونا چاہیے. پھر یہ کہ فجر میں ہمارے یہاں تاخیر مستحب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک, تو اب تاخیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہوا, یہاں تھوڑا دیر کرنی ہے جو اس کا شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں. اب اس دوران اگر فوت بھی ہو جاتا ہے, نماز کے جو اوقات ہیں, ایک نماز کا وقت ہے, سپوز کرے کہ ابھی عشاء کی نماز ہے نہیں پڑھی اس نے, جماعتیں مسجدوں میں تو ہو گئی کبھی کی, اس نے ساری رات نہیں پڑھی, ساری رات سے مراد ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, تو یہ اس رات کی عشاء کی نماز کا ایسے حساب نہیں ہے, کیونکہ وقت کے اندر فوت ہوا ہے نا, تو نماز فوراً پڑھنا یہ تو فرض ہے نہیں, اس میں تعجیل جو بھی ہے جیسے جلدی پڑھنا بعض نمازوں میں, بعضوں میں تاخیر کرنا یعنی لیٹ پڑھنا, تو یہ مستحب ہے افضل ہے, عشاء میں بھی تاخیر مستحب ہے, لیکن ہمارے یہاں عرف ماحول اس طرح کا کہ پٹا پٹ پڑی جاتی ہے, تو اب اگر کوئی بولے گا میں تاخیر سے پڑھوں گا لیٹ, ہماری مسجد میں ہوگی امام جماعت, تو پھر نمازی آئیں گے نہیں, امام صاحب اکیلے رہ جائیں گے, زیادہ زیادہ مؤذن صاحب ان کے ساتھ ہوں گے, یہ ہوگا. ہاں بریلی شریف میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد, مسجد رضا, اس میں تو یہ پڑا ہے, اب آیا فی الحال کیا صورتحال مجھے نہیں پتا, اعلی حضرت کے دور میں اس میں ہر نماز مستحب وقت میں ادا کی جاتی تھی, تو عشاء بھی لیٹ کی جاتی تھی, تو وہاں کے نمازی فکس ہوں گے نا کہ وہ ادھر جاتے ہوں گے اور وہ عادی ہوں گے اس طرح کے, تو مسجد آباد ہی رہتی ہوگی تاخیر سے نمازوں میں. یہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر میت کی آنکھیں کھلی ہوں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
کھلی اور بند ایمان لے جانا شرط ساتھ, پھر اللہ پاک کی مشیت پر ہے, آنکھیں تو کھلی رہ جاتی ہیں, بلکہ انتقال کے بعد آنکھیں تو بند کرنی ہوتی ہے, یہ لکھا کہ آنکھیں بند کر دیں اس کی میت کی, اب مغفرت نہیں ہوگی کیا؟ مسلم شریف کی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے, ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی, انہیں بند کر دیا یعنی وفات کے بعد, تو انہیں بند کر دیا, پھر فرمایا روح جب نکال لی جاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے جاتی ہے, میرا آج شریف میں لکھا ہے یعنی روح کے ساتھ نور نگاہ بھی نکل جاتی ہے, اس لیے کبھی مرنے والے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, آنکھیں کھلی رہنے سے فائدہ کچھ نہیں, آنکھیں کھلی رہنے سے فائدہ کچھ ہوتا نہیں, البتہ شکل ڈراونی ہو جاتی ہے, اس لیے آنکھیں فوراً بند کر دو, بلکہ اگر منہ کھلا رہ گیا ہو تو اسے بھی بند کر دیا جائے, اور جبڑے باندھ دیے جائیں.
معراج کے لیے آسمانوں پہ لے جایا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس میں مختلف اقوال ہیں کہ کس طرح آسمانوں پہ آپ تشریف لے گئے تھے, تو ایک قول یہ ہے کہ سیڑھی ایک زمین تھا آسمان تھی جس کے ذریعے تشریف لے کر گئے تھے, اور اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ کائنات میں اس سے بہتر اور خوبصورت شے, یعنی جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان میں بہترین اور خوبصورت چیز ہے یہ, تو مرتے وقت انسان کو یہی چیز دکھائی دیتی ہے, اسی وجہ سے اس کی آنکھیں یہ کھلی رہتی ہیں کسی کی حسرت سے اور کسی کی خوشی کی وجہ سے,
تو آنکھیں جو بند کی جاتی ہیں
وہ اسی لیے ہوتی ہیں, کھلی رہتی ہیں جی, بند کی جاتی ہیں, وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ کھلی رہ جاتی ہیں تو اسے بند کی جاتی ہے.
بند کی جاتی ہے
جی.
آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جانا
جی
ہے نا, مناظر دیکھ کر. اور معراج کا لفظی معنی بھی غالباً سیڑھی ہے نا,
عروج, اونچائی پہ پہنچانے والی چیز.
ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے, اگر ہماری ایک چپل گم ہو جائے تو کیا دوسری ایک ہی چپل پہن کر ہم یہ چل سکتے ہیں؟ یہ جلوس میں بہت ہوتا ہے, یہ چپل نکل جاتی ہے اور پھر وہ یا تو وہ دوڑتا چپل پکڑنے کے لیے, یا پھر ایک ہی چپل کے ساتھ پھر وہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے, یا دوسری دونوں چپلیں اتار کر بھائی وہ ایک چپل رہ گئی ہے, وہ ایک کا کیا کرے؟ تو ایک چپل پہن کر چلنا کیسا؟
اب منع ہے, ایک جوتی آپ پہن کر حدیث پاک میں منع کیا ہے. یہ حدیث تو چپل یا جوتا, اور ویسے بھی کوئی مہذب آدمی تھوڑی ایک چپل میں چلتا پھرتا نظر آئے گا. یہ کوالٹی ہوتی ہے مطلب مہذب اشراف علماء اس طرح کے افراد جو ہیں, یہ ایک چپل اگر گم بھی گیا تو دوسرا بھی ذرا مجبوراً اتار ہی دیں گے, بلکہ اتار دینا چاہیے کہ منع ہے.
ایسے ایسے جلوس میں اگر ایسا رش کا ٹائم ہو اور چپل اگر ایک نکل جائے اس وقت جھکنا کیسا؟ آج آپ کی بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھی جلوس میں, وہ جو چپل نگران شروع فرما رہے جس طرح چپل نکلی, اب وہ ایک جو چپل اٹھانے جھکا تھا تو قریب تھا کہ وہ اس ریلے میں آ جاتا, لیکن بہرحال وہ بچ گیا بےچارا.
وہ تو ایسا نا کہ کوئی ایسی ہیوی شخصیت ہو جس پر لوگ ہجوم کر رہے ہوں تو اس کا چپل نکلا تو وہ جھکا تو پھر ہو سکتا ہے کیا کچھ کچھ کا کچھ ہو جائے, ورنہ عام طور پہ جلوس میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوتی کہ جس پر چاروں طرف سے لوگ لپک رہے ہوں, تو اس میں اگر چپل کی نکل گئی تو کیا رہ جائے. اب جیسے کہ وہ کنکریاں مارتے ہیں رمی جمرات, تو اس وقت بھی یہی مشورہ ہے کہ چپل اگر نکل جائے تو اس کو لینے کے لیے جھکے نہیں, یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ کچل دیں. لیکن یہ کہ اب اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں اور اوقات تو ایسے ہیں, پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, کہ ایسے اوقات میں رمی کی جا سکتی ہے جس میں رش کم ہوتا, تو چپل اگر نکل گئی آدمی جھکا کچھ اٹھانے کے لیے تو نو پرابلم, خطرہ تو نہیں ہوتے. تو جیسا موقع, اب بھگدڑ مچی ہوئی لوگ گھبرا کے بھاگ رہے ہیں کوئی ایسی واردات ہوئی ہے, اب اس میں کوئی چپل کی طرف جھکے گا لینے کے لیے تو پھر وہ چپل ہی لیتا رہے. میرا مجھے بھی پتا تھا کہ یہ کچھ یہ دیکھے کوئی جھکے نا, تو میرے ساتھ سن 80 میں واقعہ ہوا تھا ربی جمرات میں. رش تو تھا, رش زوردار تھا, اور ہم لوگ ڈائریکٹ مطلب یعنی کہ قربانی یعنی کہ سیدھا وہ بس وہ جو ریلے کے ریلے جاتے نا وہ رمی کرنے کے لیے قربانی سے پہلے جاتے, تو ہم سیدھے اور رمی گئے. اس جوانی تھی اس وقت ہمت تھی, تو واقعی رش کا بھی رش تھا. اس میں واقعی ایک شخص جو تھا گرا اس رش میں, اور اب میں مجھے کیا کرنا چاہیے, میں نے اس کو یوں اٹھا کے کھڑا کر دیا. اور یہ میرا خیال ہے مجھے میرے ساتھ جو تھا الیاس کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو, خیر اس کو مرنے تو نہیں دینا بےچارے کو, خیر میں نے تو وہ کر لیا, اللہ نے مجھے طاقت دی میں اس کو اٹھا لیا کھڑا کر دیا. تو یہ وہ بولتا ہوگا کیا میں تو یوں گر گیا تھا, میں تو گیا تھا کیا, تو پتا نہیں کوئی غیبی یاد آئے جو اٹھا لیا, وہ غیبی یاد نہیں تھے ظاہر یاد تھے. تو یہ کیسے موقع پر یہ آنند فانند ہو جاتا ہے, آدمی کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا, وہ گرا تو ظاہر ہے کہ کون یار کچلنے دے گا بےچارے کو. یہ تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, نہ میں اتنا ہری ہوں سوشل میڈیا کا, یہاں تو اب تو یہ بےچارے زخمی تڑپ رہے یہ بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بچانا چاہیے یار, یہ ہر ایک کا بنا رہے, وہ ڈوب رہا اس کا بنائیں گے, کوئی بےچارا مطلب ایکسیڈنٹ میں زخمی پڑا ہے خون بہ رہا ہے اس کا بنا رہے ہوتے سوشل میڈیا کے لیے, یا فیس بک پہ لائیو بھی چلا دیتے ہوں گے اپنے ہمدردیاں. ہمدردی کرنی چاہیے, اس کا ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کہتے ہیں جس گھر میں رات میں اندھیرا ہوتا ہے اس گھر میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں, کہاں تک درست ہے یہ بات؟
جس گھر میں اندھیرا ہو تو اجالا ہو تو اجالے سے جن ڈرتا ہے دن کے وقت کیا کرتا ہے؟ دن کے وقت بھی ایسی پچھاڑے کھاتے ہیں جن پر جنات کا اثر ہوتا ہے. یہ بابا جی تو زیادہ تر دن کو ہی تو ملتے ہیں اور دھمالے ہو رہی ہوتی ہے, مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے, بوتل میں جن کو اتار رہے ہوتے ہیں رات میں بھی آ جاتا ہے, بوتل میں بھی اتار رہے دن کے وقت. تو یہ بڑا عوام یار, جن دنوں بجلی نہیں تھی ان دنوں جن کہاں تھے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے بھی پہلے جنات دنیا پر دنیا میں آباد تھے. یہ ہم سے پرانی مخلوق ہے جنات, انسانوں سے بھی. اس وقت بجلی کہاں تھی؟ اور بجلی تو یہ اب بھی حال ہی ایجاد ہوئی ان مانو کر. صدیوں پہلے جنات رات کو کیا کرتے تھے, دن کو کیا کرتے تھے؟ تو ایسے ہی بس ہے, مطلب چلا ہی لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پیارے پیارے بچوں کی من موہنی سونی سونی ادائیں مرحبا. اور یہ پیاری پیاری بچی نے نالے پاک سر پہ لگانے کا کیا فائدہ ہی بھی پوچھا, تو لگایا بھی تھا. نالے پاک, اصل ہم اس کو نالے پاک بولتے ہیں, ایکچولی یہ نالے پاک نہیں ہے, یہ نقش نالے پاک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک وہ پاپوش, اب پاپوش میں سمجھیں گے نہیں, اب جوتی بولنے میں مزہ نہیں آتا, اب سمجھ گئے ہوں گے. تو اس کی یہ نقل ہے, اس کا نقش ہے. یہ تو امثال نال بھی بولتے ہیں اس کو, تو یہ اس کی نقش ہے اس کا. تو یہ نقش لگانے میں برکت ہے اور بزرگوں سے اس کا احترام چلا آ رہا ہے. اس نقش کی بڑی برکت ہے, یہاں تک کہ اگر کسی مال میں سامان میں رکھ دیا جائے نا, تو بزرگوں نے لکھا فتح رضویہ میں اعلی حضرت نے حوالوں سے کہ وہ مال چوری نہیں ہوگا. اسی طرح یہ نقش جو ہے اگر درد کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو درد دور ہونے کے واقعات ہیں. پھوڑے کی جگہ رکھ دیا جائے, پھوڑا ہے تو پھوڑے صحیح ہونے کا کی بھی کہتے ہیں واقعات, اسٹوریز بزرگوں نے لکھی ہے. تو یوں یہ نقش نالے پاک اگر سر پر بھی ہے تو اس کے بڑے فوائد ہیں. عورت اگر درد ذہ یعنی کہ بچے کی ولادت برتھ کے ٹائم پر عورت اپنے سیدھے ہاتھ میں نقش نالے پاک رکھ لے, آسانی ولادت میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. اور جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں عزت والا، لوگ اس کی عزت کریں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک کی زیارت ہو، جو اپنے پاس نقش رکھے گا اس کو سرکار کی زیارت ہوگی، یا خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. جس لشکر میں ہو وہ لشکر بھاگے گا نہیں، جس قافلے میں نقش نالے پاک ہوگا وہ لٹے گا نہیں، جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہ ڈوبے گی، وہ کشتی نہیں ڈوبے گی، جس مال میں ہو نہ چورے یعنی وہ چوری نہیں ہوگا، جس حاجت میں، جس ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت اس سے توسل کیا جائے، اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو مقبول ہوگی. جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں وہ مراد پوری ہوگی. درد کی جگہ پر اسے رکھیں، درد یا مرض کی جگہ پر اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں. مہلکوں مصیبتوں میں اس سے توسل کر کے نجات و فلاح کی راہیں کھلی ہیں. انہیں مصیبتوں میں بھی ان کا وسیلہ پیش کیا گیا تو ان سے، ان کے وسیلے سے مشکلیں حل ہوئی ہیں. مزید اعلی حضرت فدا رضویہ سے یہ مزید فرماتے ہیں، اس باب میں حکایات سولہ اور روایات علماء بکثرت ہیں، نے کافی سٹوریز ہیں اس میں علماء کی، بزرگوں کی، کہ امام تلم ثانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں ذکر فرمائی. فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 413، رضا فاؤنڈیشن لاہور. صحیح ہے، میں نے پڑھ کر کوئی آسان الفاظ کرنے کی کوشش کی ہے، تو مزید تفصیلات اس میں آپ دیکھ لیجئے. تو جس طرح یعنی یہ تفصیلات، یہ فوائد ہم کو پتا چلے نا تو اس کی اہمیت بڑھتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ہم نقش نالے پاک اپنے پاس ہر وقت رکھا کریں. تو سر پہ سجانے کا ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، علماء کو بھی دیکھا بات کو کہ وہ ٹوپی اس طرح کی نالے پاک والی یا یہاں لگاتے ہیں ہم علماء. یہ عاشقان رسول جو ہے نا، علماء اہل سنت الحمدللہ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ ہم کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقش نالے پاک کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر، تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیا جائے، بچے کے امامے پہ لگا ہوتا ہے تو یہ سے مجھے اتفاق کم ہے، مطلب کیونکہ میں نے دیکھا بچے پھر یہ یوں کر کے امامہ شریف اپنا نالے، نقش نالے پاک والا، ان نا سمجھ بچوں کے سر پہ نہیں ہونا چاہیے، رسک ہے کہ بے ادبی ہوتی رہے، سمجھدار بچہ ہو. یا کچھ دیر کے لیے اس کے سر پہ رکھا اور جس سے آپ مطمئن ہے کہ بے ادبی نہیں ہوگی چند منٹ میں، تو پھر وہ الگ بات ہے. یا آپ کا بچہ ہی ایسا ہے مطلب کہ وہ رہنے دیتا ہے سر پر، تو ٹھیک ہے. پھر جنرل بات کی ہے میں نے، وہ سب میں جو کہتا ہوں جن کے بچے، ان کو تجربہ ہوگا کہ بچے کیا سلوک کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ ایک سوال ہمارے پاس فیس بک پیج پر ہے کہ کسی بچے کی ٹیچر نے بتایا کہ کسی بھی روایت میں نہیں کہ ولادت مصطفیٰ یہ 12 تاریخ کو ہوئی، بلکہ روایتوں میں 8, 9, 10 تاریخ کی روایتیں ہیں. تو پوچھ رہے ہیں کیا صحیح ہے؟
واقعی یعنی کہ روایتیں تو ہیں، اقوال ہیں، لیکن 12 کا قول بھی صحیح تر ہے، اس کے زیادہ اقوال ہیں. اور اب تو مسلمانوں میں رائج بھی 12 ہے، تو آگے پیچھے کسی روایت کو کرے گا تو لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، تنفیر عوام کی بھی صورت بنے گی. جبکہ زیادہ قول 12 کے بارے میں ہے، علماء اور صلحاء 12 کو منا رہے ہیں، مناتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر خامخواہ ہوشیاریاں کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو فتنے میں ڈالنا یہ بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ اس طرح کے یعنی یہ سوال بھی چلا نا، اب چل گیا، چلو وسوسے دور ہو جائیں گے. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مطلب اس طرح کا پوائنٹ نکال کے یہ مطلب یعنی کہ ڈال دیتے ہیں میدان میں, اور پھر یہ کہ لوگ اپنی اپنی رائے اس میں دیتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے. اس سے پہلے شاید اس مسئلے کو شہرت نہیں تھی, اب شہرت کسی طرح بعضوں نے کر دی ہے اس کے. وہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کر. سچے یہ مطلب غالباً بزرگ صحابہ کا قول ہے, حدیث پاک میں اس کا مضمون اس طرح کا موجود ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی جائے. المقاصد الحسنہ کے حوالے سے حدیث پاک ہے, امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. ترجمہ, ہمیں لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حوالہ المقاصد الحسنہ جلد اول پیج نمبر 164 حدیث نمبر 180 دار الکتاب العربی بیروت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق کرام کریں, یہ جو تفسیر ہے ڈیٹیل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جو پچھلی نبوت کے کلام سے حاصل کی گئی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق کرام کریں.
اچھا, جو مطلقاً ہے جیسے کہ
کلیم الناس اسی میں سے ہے کہ جو امام عراقی حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر نے احیاء العلوم کے تحت جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ وہ بات کہ جو پچھلی نبوت کے کلام سے ماخوذ ہے, لی گئی ہے, حاصل ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کریں.
یہ تو بہت بڑے علماء ہی اس کے پھر مصداق ہوں گے. عوام میں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ خلاف مصلحت یا بہت ہیوی باتیں,
یہ تو
نظریات کی اس طرح کی, فتح رضویہ میں ان کا بھی رد کیا ہے. نو مسلمین کے سامنے اس طرح کی باتیں کہ یہ پھر کہیں دوبارہ مرتد نہ ہو جائیں.
مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کل فرمایا ہے کہ لوگوں سے وہی بات کرو جو ان میں معروف ہے, یعنی جس کو وہ لوگ جانتے ہیں, یعنی ان کی عقلیں جن کو سمجھ سکتی ہیں.
جی,
کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود.
جی, لوگوں کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی تو ایک ارشاد بخاری شریف میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ میرا گلا کاٹ دو گے, یعنی سمجھ ہی نہیں آئے گی کسی کو. تو ہر بات ہر ایک کو نہیں کہی جاتی, کہاں کیا کہنا ہمیں یہ اگر بھان آ جائے نا, عقل آ جائے نا, تو ہم شاید بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہ جائیں. لیکن یہ کہ ہر بات ہر ایک کو, یہ اس کی بہترین یا بدترین کہنا چاہیے مثال سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی عقلوں کو بالکل پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں. اس طرح کی باتیں, یہ محسوس زبان سب کے منہ میں, لگام کسی کے منہ میں, وہ ہے نا کہ مومن اور منافق کا فرق. مومن کو جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو اچھا, مومن کا دل جو ہے نا اس کی زبان سے پیچھے ہے, اور منافق کا دل زبان کے آگے ہے. تو مومن جب کچھ کہنا چاہتا ہے نا تو وہ زبان تک پہنچے سے پہلے دل آڑے آتا ہے نا, تو دل سے پوچھتا ہے کہ بولوں. دل ہاں بولتا ہے تو پھر زبان سے وہ بولتا ہے, ورنہ نہیں بولتا. وہ منافق کی زبان کی نوک پر دل ہے, تو یہ جب بولنا چاہتا ہے تو دل تو چونکہ وہ زبان کی نوک پر جا پہنچا ہے, تو اس لیے وہ دل کی طرف تو رجوع کرنے کا موقع ہی نہیں آتا. دل سے پوچھنے کا وہ پھٹ پڑتا ہے, پھر یہ فساد ہو جاتا ہے, نہ کہنے کا کہہ دیتا ہے, اپنے راز کھول دیتا ہے, طرح طرح کی مطلب مشکلات اپنے اوپر لے لیتا ہے, لوگوں کو مشکلوں میں ڈال دیتا ہے, ایسی باتیں کر کے کنفیوز کر دیتا ہے. بعض لوگوں کو کنفیوز کرنے میں مزہ آتا ہے, بعض لوگوں کے یہ بھی نیچر ایسے محسوس ہوئی ہے کہ شوشا چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کر لیتے ہیں, اور اس میں بدقسمتی دینی بات بھی بعض وقت کر دیتے ہیں, اور پھر یہ ہڑا ہڑی ہوتی ہے پھر رجوع کر لیتے ہیں, ہاں میری غلطی, میں نے یہ بات بول دیا. انما الاعمال بالنیات, کہ بار بار جب کوئی اس طرح کرتا ہے نا کہ فساد کھڑا ہو گیا تو پھر وہ رجوع کرے تو آدمی کا پھر وہ دل ٹھکتا نہیں ہے. ایک تو کوئی شرعی مسئلہ فقہ کا مسئلہ غلطی ہو جائے, میں خود رجوع کرتا رہتا ہوں تو کیا وہ اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوتا. میں مطلب بول میری جو کہنا چاہتا تھا وہ کچھ نکل گیا یا تو بھول گیا تو الحمدللہ میں رجوع کرتا ہوں. یہ رجوع اچھا ہے. بعض لوگ سوشل میڈیا پر اور دم دماٹی کے ساتھ وہ کچھ بول دیتے ہیں کر رو فر کے ساتھ, پھر جب فتنہ ہوتا ہے فساد ہوتا ہے تو پھر بولتے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا, میرا مطلب وہ نہیں تھا, یوں تھا یوں تھا یوں تھا, پھر اعتماد ایسوں کا اٹھ جاتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, پہلے تولو بعد میں بولو. یہ بھی ہے نا محاورہ, بڑا پیارا محاورہ ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے, ہم سبھی کو نصیب کرے. تو عوام الناس بیچارے اتنی سادگی کے ساتھ, انہیں اپنا ذہن سادہ ہوتا ہے, یہ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ 12 ربیع الاول شریف کو منا رہے ہیں اور دنیا بھر میں منا رہے ہیں. میں نے تو کہیں نہیں سنا کہ کسی نے 9 تاریخ کو منایا, کسی نے 8 تاریخ کو منایا. آپ نے سنا ہوگا سبھی, 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, 12ویں تاریخ. حسن رضا کا کلام بھی کتنا پیارا ہے 12ویں تاریخ پر. تو یوں مطلب یہ ہے کہ 12ویں تاریخ کی دھوم مچی ہوئی چاروں طرف, تو اسی دھوم میں شریک ہو جائے. اللہ پاک فیوز و برکات سے نوازے دے, تم نوازے گا. اور مفتی احمد یار خان صاحب نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت, انہیں آپ میں جب روح پھونکی گئی تھی تو وہ وقت تھا جمعے کو. اس کے اوقات میں کچھ اقوال ہیں, جیسے کہ غروب آفتاب سے پہلے, غروب آفتاب کے وقت, ہاں یہ وقت زیادہ اس کے قول موجود. تو پیدائش آدم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, یہ حدیثوں میں ہے, ٹھیک ہے. جمعے کو اس وقت دعا قبول, 8 دن میں ایک بار وہ وقت آتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی نسبت سے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے ان کی ولادت کے وقت. اور اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے, ولادت ہوئی آپ کی, تو ان کا تو پھر سال میں ایک بار وقت آتا ہے. آدم علیہ السلام کا ہر جمعے کو قبولیت, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں ایک بار ولادت کے وقت قبولیت. تو مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی محبت کی بات لکھی ہے, انہوں نے بھی کتابوں سے نکالا ہوا, تو لکھا ہے کہ روزانہ صبح صادق کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. جو ولادت کی گھڑی ہے نا, یہ خالی 12 ربیع الاول شریف کے ساتھ خاص نہیں ہے, سارا اس سال روزانہ وہ ولادت کی گھڑی جو آتی ہے اس وقت جو دعا مانگو قبول ہوگی, جو مراد مانگو ملے گی. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. انہوں نے عشق میں تو ضرور بات کہی ہے, لیکن کتابوں میں سے, بڑی کتابوں سے نکال کر انہوں نے ہمیں یہ بتایا,
قبولیت
لکھا ہوا, قبولیت کی گھڑی ہے یہ.
جی, یعنی جو رات میں قبولیت کی گھڑیاں لکھی گئی ہیں کہ کس وقت میں قبول ہوتی ہے, تو آدھی رات کا وقت, اور جو صبح صادق سے چونکہ ابتدا ہوئی تھی کچھ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی, کہ رات کا حصہ تھا اور دن کا حصہ بھی اس میں شامل ہو گیا, تو اس لیے جو آخری لمحات ہوتے ہیں رات کے, اس کو ویسے ہی علماء نے اوروں میں بھی قبولیت کی گھڑی بیان کی کہ اس وقت جو دعا اللہ سے کیے جائے وہ قبول ہوتی ہے.
رات کا چھٹا حصہ,
چھٹا حصہ, جی,
سکس. رات 6 گھنٹے کی ہے سپوز کریں, تو اب جو یہ آخری گھنٹہ جو ہے نا فجر سے پہلے کا, یہ قبولیت کا وقت ہے.
یہ 2, 4, 8, 10, 12, اصل میں تکلیف کچھ ہو رہے ہیں, نہ 2 کو منانا ہے, نہ 7 کو منانا ہے, نہ 10 کو منانا ہے, نہ 12 کو منانا ہے.
اگر ان کو منانا ہی نہیں ہے,
اگر یوں کہ
مسلمانوں کو خالی پریشان کرنا ہے, چلو ہم 12 کو مناتے ہیں غلط ہے, تو مناؤ نا 8 کو, ہم آ جائیں گے. تو ان کو منانا تو ہے نہیں, خالی مسلمانوں کو دوڑانا ہے, بےچاروں کو پریشان کرنا ہے. اور جو علماء سے کٹ کر ہے نا, جو بےچارے بھولے والے مسلمان, یہ ایسوں کے چکروں میں آ بھی جاتے ہوں گے, اور جو علماء کے ٹچ میں ہے نا, سنی علماء کی صحبت میں رہتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, پوچھتے ہیں, یہ نہیں بیکتے, ان کا خطرہ نہیں نہیں ہوتا. اب ماشاءاللہ یہاں جمع ہے, کسی کو وسوسہ ہوگا تو آج وسوسہ, شیطان نے دیوار میں سر مار دیا ہوگا, پھٹ گیا ہوگا اس کا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کام بیٹیا میں نے اس کو گھما دیا تھا کہ بارہ تو ہے ہی نہیں, فلا سوشل میڈیا والے میرے غلام کو میں نے آگے بڑھا دیا تھا کہ داغ دے ایک پیغام کہ آٹھ بھی ہے, نو بھی ہے, پندرہ بھی ہے, میں مناؤں گا ایک بھی نہیں, لیکن تو بارہ بھی مت منا. تو ایسے مطلب ڈیڑھ ہوشیار جو ہوتے ہیں یہ لگے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں, ان کو اور کام کام ہوتا نہیں, ان کو ہمارے بہت کام ہوتے ہیں. سراب رحمت باری ہے باری
کرم
کا چشم جاری ہے باری تاری ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے. عدو عدو مانے دشمن,
لے جو تو
چٹاری مانے تلوار خنجر, کے دل پہ کٹاری ہے بارہویں تاریخ.
وہ
جو جشن ولادت منانے والے ہیں عاشقان رسول, بارہ تاریخ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان کے دل کا چین ہے, اور جو آگے پیچھے ہو رہا ہے اس کے بارے فرماتے ہیں وہ عدو ہے, دشمن ہے, اور اس کے لیے یہ بارہویں تاریخ ہے نا خنجر ہے. یعنی ان کے دل پر خنجر چلتا ہے کہ اب یہ چاروں طرف چرا گا ہوگا اور کیا کیا ہوگا, اب کیسے ہوگا. شیطان مین دشمن تو شیطان ہے, تو شیطان کا آج ہمارا یوم مسرت تھا, آج خوشی کا دن, اور شیطان کا آج غم کا دن تھا, ہماری صبح بہار آتی. میں غلط بھی پڑ جاؤں اگر اشارتے ہیں, کوئی آیت تو تھی نہیں, مصر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں انسان ہے, تجربہ ذرا ناطے پڑھنے کا تو کم ہی ہے نا مجھے, یہ سال میں ایک بار سننے کو ملتی ہے, آج سنی تھی ہم نے فجر کے بعد, فجر کے بعد بارہ ربیع الاول شریف کو ہمارے یہاں ایک نعت خوانی کا دور چلتا ہے آخری اشراق چاشت اشراق کے ٹائم تک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ, ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ, عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ, عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں
تاریخ,
ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے, ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں تاریخ, جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں تاریخ.
ماشاءاللہ چلو میں ناچکوان تو ہوں یعنی یوں تو ناچکوان ہوں, ہر سنی ناچکوان ہے, بچہ بچہ ناچکوان ہے الحمدللہ, لیکن جو عرف میں جس کو ناچکوان بولتے ہیں اب وہ تو ہے نہیں, تو اپنی آواز میں نے پہلے اب تھے نہیں, تو میں بے سوری آواز ہے, میرے جیسی بے سوری آواز میں خوش اعلان کے لیے فتنوں کا ہے کہ میں نے نقشہ کھینچا تھا کہ یہ بےچارے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں, جس کی آواز ہی بے سوری ہے تو وہ اس حوالے سے فتنوں میں نہیں ہوتا, زیادہ حسرت ہوتی کہ کاش میری آواز بھی اچھی ہوتی ہے, اس جیسی ہوتی اس جیسی ہوتی, یہ حسرت نہیں ہونی چاہیے, یہ نقصان دہ میرے خیال میں آواز کے تعلق سے. ہاں عبادت کے تعلق سے ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی ان کی طرح عبادت کرتا ہوتا, یہ بھی اتنے عرصے سے تہجد پڑھتے کاش میں بھی تہجد پڑھتا ہوتا, یہ اچھا ہے, یہ رشک اچھا ہے, صرف آواز پر رشک کرنا یہ اپنے آپ کو رسک پر پیش کرنا ہے, اچھی آواز والا بہت کم فائدے میں رہتا ہوگا, उसको शैतान मतलब बेचारे को घुमाता रहता होगा, लेकिन हर एक ऐसा हो जरूरी नहीं कि जो शैतान के चक्कर में फंस ही जाए, अल्लाह बचाने वाला है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नमाज पढ़ते वक्त सजदे के बाद अक्सर ऐसा लगे कि एक सजदा किया है, तो क्या सजदा सहू करना होगा?
माजल्ला अगर एक सजदा किया और जन्ने गालिब आता है ये एक सजदा किया है, तब तो दूसरा सजदा फर्ज है, सजदे सहू से की तलाफी नहीं होगी, कमी पूरी नहीं होगी। यानी कि जब याद नमाज में अगर याद आए कि फुला रकत में तो एक सजदा हुआ और वो जन्ने गालिब भी आ गया, ख्याल जम गया कि एक ही सजदा हुआ है, तब तो दूसरा सजदा उसको करना है, वो भले किसी और रकत में कर ले, आखिर में कर ले सलाम पहने से पहले पहले, और सजदे सहू भी करे क्योंकि फर्ज में ताखीर भी हुई ना। सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक्शे नाले पाक के तावीज बनाने के हवाले से एक कॉल आई है।
ये भी बाबा जान ने एक सवाल का एक जवाब दिया कि वो पूछना था, कंफर्म करना था। ये बाबा जान ने कहा कि नलाने पाक को आप नियत करके तो रख सकते हैं अपने पास और इसको तवीज बना के गले में भी पहन सकते हैं, तो जब ये तवीज बना के गले में पहन लेते हैं तो इसको उसी तरह तवीज के साथ ही वॉशरूम में भी फिर जा सकते हैं।
ये जो तावीज बंद होता है प्लास्टिक कोटिंग करके फिर इसमें चमड़ा वगैरह सी लेते हैं, तो बेहतर अदब तो यही है कि तावीज निकाल कर वॉशरूम में जाए। जो भी तावीज होता है अल्लाह रसूल के नाम जिसमें लिखे होते आयतें लिखी होती है, तो इस तरह का कोई तावीज है अस्मा इलाहिया का तावीज है अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए तो ये है, या नाले पाक का नक्श भी है तो ये बाहर रख कर जाए, बेहतर यही है। अगर ये चूंकि पैक है तो चले भी गए तो गुनाह नहीं है, मगर अदब वही है जो मैंने अर्ज किया। सल्लल्लाहु
अला मुहम्मद।
मैं बचपन से ही दाऊद इस्लामी से वाबस्ता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बड़ा भाई दाऊद इस्लामी में था तो बचपन से ही हम पूरा फैमिली दाऊद इस्लामी के मुरीद और साईं के उस मोहब्बत में आए, और इंशाल्लाह जश्न इलादत अपने पीर के साथ ही मनाएंगे तो बहुत मजा आएगा।
मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं कोटा दूसरे आया हूँ, और ये मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं कभी सुबह बहारा आलमी मदनी मरकज से जाने मदीना में गुजारूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी तमन्ना पूरी हो गई, बस कुछ मजा और ही होता ना। इस्लाम भाइयों का राश होता है, जो कैफियत तारी होती है हर एक के ऊपर, फिर बंदे को देखकर अपने ऊपर भी कैफियत तारी हो जाती है।
यहाँ पर आके जो सुबह बहारा का मजा मिलता वो कहीं नहीं मिलता। ख्वाहिश थी मेरी जिंदगी की जो आज पूरी हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने सुकून मुझे यहाँ पर मिला शायद मुझे किसी जगह पर मिला।
मैं पंजाब जिला बखर से आया हूँ, मुर्शिद करीम के साथ जुलूस मिला बारहवीं की रात मनाने का मजा भी कुछ और है। क्या मेरा सुन्नत का इश्क रसूल वो दूसरों के दिलों में कन्वर्ट करती है, यहाँ से इश्क रसूल की खैरात मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह।
कुछ दिल में दुआएं थी तमन्नाएं थी कि मेरे लिए सुन्नत के चेहरे की तरफ देखे, उसने जानना कि उनके चेहरे की तरफ देखे और वो दुआ कबूल होती है। एक बार जब मैंने उनको देखा मैं देखता ही रह गया कि यार इतनी अजीम हस्ती, लोग मिलने को तरसे और उनका अंदाज बिल्कुल सादगी में, सफेद सूट सफेद अमामा।
अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी है जो इतने सब कुछ उजागर कर रही है, इतना अल्हम्दुलिल्लाह जश्न जगह जगह पे घर में शहर गलियों में, ये तो दावत इस्लामी है ना। यहाँ पे बस पीर साहब की मोहब्बत लेके आती है, दुआ तो वहाँ पे भी कबूल होती है, यहाँ पे भी सुनी जाती है, बस एक मोहब्बत है हजरत साहब से जो हमें खींच लाती है यहाँ पे।
जब से मैं दावत इस्लामी में आया हूँ मेरे वो दोस्त भी इज्जत देते हैं, मोहल्ले वाले भी इज्जत देते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फास्ट इधर था सुबह 12, जो ये पहली दफा मैंने देखा कि इधर जो रिक्कत अंगेज मनाजर थे सुबह वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और उसके अलावा इधर जो खाने का जब उन्होंने कहा, एक लोगों ने खाना भी छोड़ दिया, वो उन्होंने जो है ना शौक उनका था कि हमने इधर बैठना है, हमने सुनना है। जो पहली दफा जिंदगी में देखा, मैंने कई महफिलों पे गया हूँ, कई जगह मिलाद पे, लेकिन ये मंजर नहीं देखे। जब खाने का टाइम होता सभी जो छोड़कर खतीब को छोड़कर चले जाते हैं उधर, लेकिन इधर मैंने पहली दफा देखा है कि माशाल्लाह जो है ना तकरीबन 90% सलामी पे इधर बैठे रहते थे। ये मेरे लिए सुन्नत का फैज ही मैं कह सकता हूँ।
माशाल्लाह एक बड़ी तादाद यहाँ भी आई, और आपने जिस तरह फरमाया था आज दिन भर इसके जुलूस के मुख्तलिफ मनाजिर हमें, कि अतराफ के इलाकों में गांव देहातों में भी हमारे जिम्मेदारान ने सफर करके माशाल्लाह एक बड़ी तादाद ने अल्हम्दुलिल्लाह सफर भी किए हैं, और बहुत अच्छे अंदाज से अतराफ में भी जुलूस का और महफिल नात का बड़ा इहतमाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
अब बारहवीं शरीफ का तो अपना हर साल یہی اندازہ ہے کہ بڑھتی ہے رونق. الحمدللہ.
کسی مسلمان کو نماز کے 30 واجبات جو نماز کے احکام میں تحریر ہیں یاد نہ ہو تو ایسے مسلمان کی نماز ادا ہو جائے گی؟
اگر وہ فرض واجبات یہ ادا کر رہا ہے, اس میں کوتاہی نہیں ہے, تو نماز تو خیر ہو جائے. البتہ علم ہونا چاہیے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس کے کہ کیسے نماز ٹوٹتی ہے وغیرہ. تو جو فرض ہے نماز کے, ان کا جن پر نماز فرض ہو گئی ان پر یہ بھی فرض ہے کہ یہ مسائل معلوم ہو. فرض مسائل جتنے واجبات ہیں ان کا علم ہو, یہ واجب ہے تو ان کا علم ہونا واجب, سنتیں ہیں تو ان کا معلوم ہونا سنت, جو مستحب کام ہے نماز کے وہ معلوم ہونا مستحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. کیا ایک آدمی دو مسجدوں میں اذان دے سکتا ہے؟
بہر شریعت کے اندر یہ جزیہ موجود ہے کہ ایک شخص کو ایک وقت میں دو مسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے.
مکروہ ہے
جی,
مکروہ. اب جی وہی کون سا تحریمی تنظیم مکروہ لکھا مطلق
جی.
منع ہے سمجھو, نہ دیں دو مسجدوں میں اذان.
اگر ہم نماز پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟
جب یاد آ جائے اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے فوراً پڑھ لے اگر وقت مکروہ نہ ہو. یہ کہ سائیڈ کا مسئلہ ہے, مستثنا ہے. بہرحال حدیث میں یہی ہے کہ نماز بھول جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے یاد آئے پڑھ لے.
جو میت کا مال ہوتا ہے ترکے والا, کیا اس ترکے میں میت کی بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دے.
بالکل, وہ بیٹیوں کو بھی حصہ ملے گا, بیٹوں کو بھی ملے گا, جو بھی اقرب ہیں قریب ترین تو ان کا حصہ تو ہے. آج کل بیٹیوں کو نہیں دیتے, بھائی ماں باپ کے بعد بہنوں کو نہیں دیتے, اس طرح کے طریقے کے عوام میں یہ ہے, مطلب غلط کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. قرآن کریم نے بیٹیوں کے حصے رکھے ہیں, اب یہ کہ یہ نہیں دیتے, قرآن کریم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. کو توبہ بھی کرنی ہوگی اور سب کے حقوق جن کے باقی ہیں یہ ادا کرنے ہوں گے. یہ نہیں خالی توبہ کافی ہو, جن کے پیسے رکھے بالکل دودھ میں دھوکے دینے ہوں گے. یہ محاورہ ہے دودھ میں دھو کر دینا, ایک ایک پائی ادا کرنی ہوگی. اور ان کو جو تکلیف پہنچی, ان کو تنگ کیا, ان کو تڑپایا, ان سب سے ان کو معافی بھی مانگنی ہوگی. بھائی نہیں دیتے اس سے بھائیوں کے, حالانکہ دوسرا بھائی سمجھدار ہوتا ہے, وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے. بعضوں کا بال بچے ہوتے ہیں الگ رہ رہا ہوتا ہے, پھر بھی ان کو بڑے بھائی جو ہے نا کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں, کاروبار لگائے ہوئے ہیں. اس کو بےچارے کو ضرورت ہے, یہ پریشان ہے اور وہ دیتے نہیں, یہ بھی غلط کر رہے ہیں. بڑا بھائی ہے, پیسے سنبھال سکتا ہے, اپنا کام کاج کر سکتا ہے, وہ بول رہا ہے بےچارا میرے کو ضرورت ہے, اس کا حق بنتا تو باپ کا ترکہ جو ہوا وہ آپ دبا کے بیٹھے ہوئے یار دے نہیں رہے, دینا چاہیے. کل آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا آپ کی اولاد اپنے چچا کا حق ادا کرے گی کیا؟ جب آپ نہیں کرے وہ کیا دے گی؟ اولاد سے کیا امید کی جائے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سنبھالنے کے قابل ہے تو وہ مانگ رہا اپنا حق, تو اس کو دے دیا جائے.
ایس ایم ایس کے ذریعے یہ بھی سوال ہے کہ زیادہ گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مارتا ہوں کہ اس کی تکلیف سے اپنا گناہ یاد آتا ہے, کیا یہ کرنا صحیح ہے؟
جنہیں گناہ یاد آنے پر وہ اپنے آپ کو مارتا ہے
جی,
یعنی کس طرح, جیسے اس سے کیا وہ فائدہ چاہتا ہے کہ گناہ یاد آ جاتے ہیں؟
یہ سوال ہے کہ زیادہ گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مارتا ہوں, یہ نہیں لگتا یہ ہے کہ گناہ یاد کر کے اپنے آپ کو مارتا ہوں
سزا دیتا ہے.
ہاں, اس تکلیف سے اس کا گناہ یاد آتا ہے.
اب اس میں تو یہ ہے کہ بے اختیار, اگر کوئی بے اختیار تو اس طرح کے تو بزرگوں کے واقعات ہیں اپنے آپ کو سزائیں دینے کے. تو اب اگر کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر وہ مرفوع القلم ہے, قلم اٹھ گیا اس سے. اور اگر وہ ہوش و حواس میں تو پھر اپنے وجود کو ایسا جیسے انگلی کو چیرا مار دیا، زخم کر دیا، تو یہ گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اس طرح کی تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. اور جو ہوش میں نہیں ہے تو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. یہ اپنے آپ کو مارے نہیں، شریعت نے اپنے آپ کو مارنے کا ہمیں نہیں حکم دیا. ندامت، شرمندگی، سچی توبہ کرے، گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں روئے تڑپے، دعا مانگے کہ یا اللہ تو میرا دل پھیر دے، مارا ماری یہ گنجائش نہیں ہے. نہیں تو کوئی بہت زیادہ گناہ کرے خودکشی کر لوں، میں آپ کو ختم کر دوں، میں رہوں نہ کہ گناہ ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
وہ ایک کمپیوٹر ہمارے مدنی منع بنے تھے، آپ نے انہیں فرمایا تھا کہ اپنے ابو کے ساتھ قافلے میں جانے کا، ان کا ایک ویڈیو کلپ چلا رہے ہیں.
آپ کو جس نے بلایا تھا بہت بہت مبارک ہو. جیسا کہ اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں جانا، الحمد للہ جیسے میں اپنے ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں دلدار قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا، سچے قیامت مرحبا، سچے قیامت مرحبا.
واہ بغداد رضا، وہ تو ذہین کمپیوٹر تھے یہ، ماشاء اللہ. ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیا، مبارک ہو. ہر مہینے 3 دن ابو کو لے جایا کرو، آپ بھلے جایا کرو ساتھ ہر مہینے میں 3 دن. اگر آپ کو مدرسے کی چھٹی نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، ابو بھلے اکیلے عاشقہ نصور کے ساتھ تشریف لے جائیں. یہ نیت ہو جائے تو بھیج دینا ابو کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی پھول آتا فرمائیے کہ جو لوگ کیک کے اوپر یا ایسی چیز کے اوپر نام اقدس لکھتے ہیں اور پھر وہ کاٹتے ہیں یا توڑتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، یہ سیدھی ادبن جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ہے، اللہ پاک کا نام ہے، تو یہ اگر کوئی چیز بانٹے یا کوئی چیز کیک وغیرہ بنائے تو اس کو پھر کس طرح کا ہونا چاہیے؟
غیر بے ادبی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، اب وہ چھری اٹھانا اور بس وہ آگے بولنا بھی مزہ نہیں آتا. ایک کلپ سوشل میڈیا نے ہمارے جاری کیا تھا اسی تعلق سے، منٹ سوا منٹ کا جواب میں وہ چلا دیا جائے، وہ جامع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے نام کے ادب کی ایمان افروز اسٹوری. حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ ایک تحریر پڑھ رہے تھے جس میں کسی نے لفظ اللہ پر قلم پھیرا تھا، تو وہاں کچھ اور اس نے لکھنا چاہا ہوگا. اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے آپ نے اس چیز کا اثر لیا، یعنی نوٹس لیا، تو فرمایا کہ اللہ کے نام پر قلم پھیر دیا. نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے. اگر وہاں کچھ اور لکھنا ہے تو لفظ اللہ کے ارد گرد دائرہ یعنی سرکل بنا لینا چاہیے تھا. اللہ کے نام کی تو ہر وقت ضرورت ہے، اور اللہ پاک کا نام تو فائدے مند ہی ہے. ان تمام بے قرض عاشقان رسول کی خدمتوں میں، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی التجا ہے. جو کیک بناتے ہیں اور کیک پر جشن میلاد النبی یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، یا سبز گنبد شریف کی تصویر یا نالے پاک کی تصویر بناتے ہیں، وہ لوگ لے جاتے ہیں اور پھر وہ چھری کا استعمال کرتے ہیں، اس طرح یہ حساب کتاب ہو رہا ہے، جو بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بیکری والے عاشقان رسول ایسی تحریرات والے کیک بنانا ترک کر دیں، اور جو عاشقان رسول اس طرح کے کیک پر چھری کا استعمال ختم کر دیں، مولا کریم انہیں اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں، اور انہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت الفردوس میں آپ داخلہ دے کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوسی بنانا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے.
سوال ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے ہے کہ دل کی سیاہی دور کیسے کریں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں کیسے اجاگر ہو، اس بارے میں کچھ فرمائیں.
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں، جتنی معلومات بڑھیں گی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان واضح ہوگی، اتنا ہی محبت میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پیج پر سوال ہے، عاطف پوچھ رہے ہیں کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی صاحبہ کا نام تھا یا کنیت؟ اگر یہ کنیت تھی تو ان کا اصل نام کیا تھا؟
علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی نام معروف نہیں تھا، آپ کنیت ہی سے پہچانے جاتی تھیں. اور امام زبقانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کو نام کوئی نہیں تھا، آپ کی کنیت پر ہی آپ کا نام تھا، یعنی ام کلثوم آپ کا نام تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی تھی، ایک قول کے مطابق سب سے چھوٹی یہ تھی، اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی تھی.
اچھا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر یہ مشہور ہے، حالانکہ ان کا نام ہے نا، یہ کنیت ہے نا
جی،
نام ہے ان کا عبداللہ
جی.
ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، لیکن یہ بہت سو کو آج پہلی بار پتا چلا ہوگا، ابو بکر صدیق بولتے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
تابش سوال پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے لوگوں کو سلام دے سکتے ہیں یا نہیں؟
اگر وہ کچھ پڑھ نہیں رہے، ویسے بیٹھے ہوئے منہ بند کیا، تو وہ پھر سلام کرنے والا نہیں ہے. ایک بھی اگر پڑھ رہا ہے کچھ یا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر آواز سے سلام نہ کرے. ہاں اگر کوئی ویسے بیٹھا ہوا ہے یا آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور پڑھ نہیں رہا کچھ، تو آپ قریب جا کر اس کو اس طرح سلام کر سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو ڈسٹربنس نہ ہو، تشویش نہ ہو. بعضوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں آتے ہیں السلام علیکم کر کے آواز لگاتے ہیں، دوسرے متوجہ ہوتے ہیں، نماز والا ہو سکتا ہے رکعت بھول جاتا ہو، تو یہ طریقہ نہیں ہے، غلط ہے یہ.
کیا نکاح کرنے سے غربت دور ہوتی ہے؟
بالکل، یعنی کہ نکاح کے تو فوائد ہیں، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو آئی وہ اپنا رزق لے کر آئے گی، تو یوں اس کے حصے کی بھی روزی ملے گی، لیکن یہ کہ اتنا تو ہو اس کے پاس کہ یہ اس پر واجب ہے، جو آئی نا اس کو جو واجبی کھانا پہننا یہ دے، مطلب نان نفقہ جس کو بولتے، نان مانے روٹی، کھانا پینا دے جو واجبی سا ہو، تو اور رہنے کا مکان بھی اسی کے ذمے شوہر کے. آج کل وہ لڑکیوں سے مطالبہ ہوتا ہے، لڑکی مکان دے، لڑکی کے ماں باپ آزمائش میں یوں بھی آ جاتے ہیں، بعض برادریوں میں ہے یہ کہ مکان وہ لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے، تو یہ غلط رواج ہے. لڑکے پر واجب ہے کہ اس کو رہائش فراہم کرے. ابھی عالیشان بنگلے کا مطالبہ تو نہیں کر سکتی، جو وہ عرف کے مطابق جو رہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق وہ مکان دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ رہائش کے لیے کافی ہو. ماں کے ساتھ رہتی ہیں، سسرال کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے، وہ ایک کمرہ دیتے ہیں عام طور پہ، کوئی رج نہیں ہے، اس ایک کمرے میں یہ رہتے ہیں، باقی تو کومن کچن یہ سب مل کر استعمال کر ہی رہے ہوتے ہیں.
یہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اِن یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم محتاج ہو تو اللہ پاک تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے ذریعے.
سبحان اللہ
جی،
سبحان اللہ. یعنی قرآن کریم میں ہے کہ جو محتاج ہے، یعنی غریب ہے، تنگ دست ہے، اگر نکاح کرے گا تو اللہ پاک اس کو روزی میں برکت دے گا، تنگ دستی اس کی دور کرے گا، وہ غنی کر دے گا، غنی میں سے مالدار غنی بنے. کیا بات، اللہ پاک کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے.
اگر اس میں احادیث طیبہ بھی موجود ہیں،
فی الوقت مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہیں اس پر حدیثیں بھی موجود ہیں غنی ہونے کے حوالے سے.
سبحان میں نے منع کیا جواب میں, منع نہیں کیا, میرے ذہن میں وارل نہیں تھی کوئی آیت یا حدیث, پڑھا ہوگا تو وہ ذہن بن. آج تو ویسے بھی یوم تھکن ہے, آواز بھی محسوس کر لی ہوگی, شب تھکن. آج امین تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں, چند بار تو دیکھا ہے آج کی تاریخ میں دن کو ابھی شام کو مزے لے رہے تھے نیند کے بیٹھے بیٹھے. خیر انشاءاللہ آقا کا جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ, چاہے تھکن لگے چاہے کچھ.
خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سرکار قیامت مرحبا, دلدار قیامت مرحبا, حضور قیامت مرحبا, نور قیامت مرحبا, دلبر قیامت مرحبا, رہبر قیامت مرحبا, افسر قیامت مرحبا, حضور قیامت مرحبا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ فرشتوں نے. حدیث پاک میں جن دو کے بارے میں فرمایا گیا کہ کبھی سیر نہیں ہوتے, ان میں سے کسی ایک کے متعلق بتائیے. نیکیوں کا حریص اور دنیا کا حریص. سوال نمبر 3. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادب کے طور پر کس چیز میں رکھتی تھی؟ سونے کی نلکی میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹ نام: خالد اقبال عطاری کوٹ غلام محمد, شکیل عطاری بن مشتاق شاہ کوٹ, بنت عبد الکریم سیال کوٹ, ابو بکر قادری سانگلا ہل, بنت اللہ بخش بلوچ ڈیرا اللہ یار, بنت محمد یار عطاریہ اوکاڑا, محمد آصف, محمد شفیق انجم فیصل آباد. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت نعمان عطاریہ جزیرہ بھٹ, جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا, جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی بنا سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہن بہنوں کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں, اور یہ جواب ہفتے والے دن اذان عشاء تک دینا ہے. سوال نمبر 1. وہ نبی جو نئی شریعت لائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2. حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی؟ سوال نمبر 3. جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
الحليم الكريم.
الحليم الكريم.
سبحان الله.
سبحان الله.
رب السماوات.
رب السماوات.
السبع.
السبع.
ورب العرش العظيم.
ورب العرش العظيم.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
الحليم الكريم.
الحليم الكريم.
سبحان الله.
سبحان الله.
رب السماوات.
رب السماوات.
السبع.
السبع.
ورب العرش العظيم.
ورب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب.
صلى الله عليه.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔
سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ
بِحَمْدِكَ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ
أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ
وَبِحَمْدِكَ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ
لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ
أستغفرك
أغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد. إن شاء الله اب آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوگا، چاند رات سے تیرہویں رات تک الحمدللہ یہ سلسلہ کنٹینیو چلتا رہا اب ہفتے ہفتے کو، اور اللہ نے چاہا زندگی بخیر رہی تو گیارہویں شریف کا چاند جب نظر آئے گا ربیع الآخر تو اس میں پھر گیارہ مدنی مذاکرے پھر کنٹینیو مسلسل، ابھی سے نیتیں بھی کر لیں، ذہن بھی بنا لیں، ہر ہفتے کو بھی حاضری دینی ہے اور گیارہویں شریف یا گیارہ میں بھی ترکیب رکھنی ہے، اور اگر یہاں آپ کا گھر نہیں ہے نہیں آ پاتے وہ بات نہیں، مدنی چینل تو آپ کے گھر میں ہوگا نا، مدنی چینل کے ذریعے شریک ہوتے رہے انشاءاللہ. اور یہ ربیع الاول شریف میں اب جو جو آج بھی مدنی آج جلوس کا اعلان کیا تھا صاحب نے، لیکن میں نے عرض کیا کہ لوگ چلے جائیں گے، امکان تھا اگر ہم جلوس نکالتے نا اتنے بھی شاید نہ ہوتے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے دن جلوس دیکھ دیکھ کر بھی طرف سائری ہو گئی ہوگی شاید، تو اور بھاری اکثریت تو جا چکی ماشاءاللہ، مغرب میں تو دعا افطار میں کافی اچھی خاصی ماشاءاللہ گیدرنگ تھی اور کافی عاشقان رسول تھے، اب وہ جا چکے تھک جاتے ہیں بےچارے، گھر بھی دور دور ہوتے ہوں گے، تو خیر تو انشاءاللہ اب ہفتے ہفتے آتے رہنا انشاءاللہ، اور ہفتے ہفتے جلوس بھی نکلے گا، جلوس میلاد پورے ربیع الاول میں اب جتنے مدنی مذاکرے ہوں گے نا انشاءاللہ اس میں جلوس میلاد کی بھی ترکیب رہے گی، مدنی چینل پر بھی رہیے گا دیکھیے گا جلوس انشاءاللہ، غالباً نو کا ہی ٹائم ہوگا وہ، اور گیارہویں شریف میں پورے مہینے پھر گیارہ دن بھی گوشت پاک کا جلوس، گوشت پاک کی یاد میں جلوس نکالا جاتا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے فضل و کرم سے، تیری عنایت سے، تیری دی ہوئی ہمت سے، توفیق سے چاند رات سے لے کر اب تک مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا، یا اللہ پاک یہ تیرا سب کرم ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے طاقت بخشی، توفیق بخشی، ہمت دی، اسلامی بھائی بھی آئے، دور و نزدیک سے آئے، مختلف شہروں سے بھی آئے، اکا دکا دیگر ملکوں سے بھی آئے یا دیگر ملک سے بھی آئے، یو کے کا تو پتہ چلا ہے کہ کچھ آئے ہیں یہاں جشن ولادت منانے کے لیے ماشاءاللہ، تو یا اللہ پاک سب کا آنا جانا قبول فرما، مولا کریم ان مدنی مذاکروں میں جو جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں معاف کر دے، جن کے ازالے کرنے مجھ پر ہوں ذمے تو وہ ایسی روشنی دے دے، کوئی ایسا ذریعہ دے دے مجھے پتا چل جائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، جس کی تصحیح کرنی ہے، درست مسئلہ بیان کرنا ہے اس کا، تو میں تیرے کرم سے، تیری توفیق سے میں حکم شریعت پر عمل کروں گا اور یہ مسئلہ بتا دوں گا. یا اللہ پاک غلطیوں سے، کوتاہیوں سے ہم کو بچا، گناہوں سے بچا، اے اللہ پاک خطاؤں سے بچا، اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، اپنی رضا کے سائے میں سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک نیکیوں کی ہرس دے، نیکیوں کا لالچ دے دے، گناہوں سے نفرت عطا کر دے. اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک جوش و خروش کے ساتھ منانے والوں نے منایا، یا اللہ تمام عاشقان رسول کی یہ کاوشیں قبول فرما، کوتاہیاں معاف کر دے. الہ العالمین ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع فروزہ رہے، تیری محبت دلوں میں جا گزیر رہے. اے اللہ پاک اپنا خوف بھی عطا کر دے، کہ ہم گناہ کرنے سے بچتے رہیں، تجھ سے ڈرتے رہیں. اے اللہ پاک تیری رحمت پر امید بندھی رہے، مایوسی سے بھی بچا لے. الہ العالمین اپنے کرم سے اپنی جنت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب کرنا. الہ العالمین برے خاتمے سے بچانا. یا اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب کرنا. اے اللہ پاک ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. یا اللہ پاک اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. یا اللہ پاک اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، کرونا کی آفت دنیا سے دور فرما، کرونا کے مریضوں کو بھی صحت عطا فرما. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما. یا اللہ پاک بیٹیوں کے طلبگار بیٹیوں سے، بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے مشرف ہوں. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں دیکھ رشتے ملیں. اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما. سب طرح ہر طرف گناہوں کا دور دورا ہے، اے اللہ یہ ختم ہو جائے، چاروں طرف نیکیوں کا دور دورا ہو جائے، سنتوں کا دور دورا ہو جائے، بچہ بچہ نمازی ہو جائے، سنتوں کا پابند ہو جائے. الہ العالمین جو جو اپنی مرادوں کے لیے، دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے بھی پیغام بھیجتے ہیں، فیس بک کے ذریعے بھی پیغام دیتے ہیں، اے اللہ پاک وہ پیغام مجھ تک پہنچے نہ پہنچے یقیناً تجھے سب معلوم ہے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
مصطفى جان رحمت پیلا
دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحه وعافیه ان الله وملائکته يصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون و وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم
محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی
محمد مصطفیٰ
سب سے آخری نبی نبی
ملا کلا ڈلا
سب سے آخری نبی نبی
شاہ ہر دو سرا
سب سے آخری نبی نبی
تاجدار انبیاء
سب سے آخری نبی نبی
حبیب کبریا
سب سے آخری نبی نبی
شفیع الورا
سب سے آخری نبی نبی
ہمارا نظریہ
سب سے آخری نبی نبی
سب صحابہ کا
سب سے آخری نبی نبی
اہل بیت کا
سب سے آخری نبی نبی
اولیاء کا نظریہ
سب سے آخری نبی نبی
نظریہ غوث کا
سب سے آخری نبی نبی
رضا کا نظریہ
سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی نبی نبی
نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے اصحاب سے محبت ہم سب کو اہل بیت اکرم کی بخشی چاہت اکرم کی بخشی چاہت مسلک میرے رضا کا مسلک میرے رضا کا مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ